بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے درس میں یاد دہانی کے لیے درس کون سا ہے؟ اصول فقہ کا درس، الاصول من علم الاصول للشيخ الامام العلامه محمد صالح العثيمين رحمۃ اللہ علیہ. پچھلے درس میں الاخبار کے متعلق بات کی تھی. عنعنا کا کیا مطلب ہے؟ العنعنا کسے کہتے ہیں؟ ہم آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، کیا پیچھے بھی جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کتاب سے دیکھنا منع ہے. عن انا کا لفظ کس سے لیا گیا ہے؟ عن انا کس سے لیا گیا؟ مصطلح حدیث میں عن انا کس سے لیا گیا؟ عن سے، عن. اگر کوئی راوی کسی راوی سے عن سے روایت کرتا ہے اسے عن انا کہتے ہیں. عام طور پہ راوی جب روایت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے سمعت یا اخبرنی یا حدثنی، اخبرنا یا حدثنا فلان. اگر عن سے روایت ہو یعنی فلان سے، کیا سنا ہے براہ راست؟ یہ نہیں بیان کیا، اس نے براہ راست تم سے بات کی ہے، تمہیں خبر دی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ فلان سے میں بیان کر رہا ہوں. تو عن انا کا مطلب ہے عن سے بیان کرنا. صحیح حدیث کی کتنی شرطیں ہیں اور کیا ہیں؟ کون سی ہیں؟
راویوں کا ثقات ہونا.
پہلی شرط
ثقہ.
میں کیا چیز موجود ہے؟
ثقہ میں عدل، تامل.
دو چیزیں ہیں، پہلی شرط ہے عدالت الراوی، عدل ہونا چاہیے. دوسری شرط ہے تامل ضبط. کیا مطلب ہے؟ کہ چوٹے کا حافظہ ہو. اور حافظہ کس چیز میں ہوتا ہے؟
یا تو دل میں یا تو کتابوں کی شرط.
کتابوں کی شرط میں، دونوں میں. تیسری شرط
متصل
سند متصل ہونی چاہیے. سند متصل نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. نمبر چار
شاذ نہیں ہونی
چاہیے. شاذ نہیں ہونی چاہیے. شاذ کسے کہتے ہیں؟
ایسی روایت، دو حدیثیں جو آپس میں تعرض کریں اور دونوں کی سندوں کے اندر راوی جو ہیں صحیح ہوں، لیکن ایک سند کے راوی جو ہیں دوسری سند کے راوی کے مقابلے میں قوی.
اچھا، دوسرے لفظوں میں کہ کوئی فقہ راوی
اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت.
بارک اللہ فیک. کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے اسے کہتے ہیں شاذ روایت. اور پانچویں،
کوئی علت نہیں ہونی چاہیے.
علت کسے کہتے ہیں؟
کوئی خرابی ہو.
خرابی کیسی ہو سکتی ہے؟ ان چیزوں میں جو ہم نے پہلے بیان کی ہے. خرابی راوی میں بھی ہو سکتی ہے، خرابی سند میں ہو یا متن میں ہو. سند میں ہے تو سند متصل غیر متصل ہو سکتی ہے، یا راوی میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے. تو علت نہیں ہونی چاہیے، یہ پانچ شرطیں ہیں. حسن حدیث کون سی ہے؟ یہ صحیح ہے. حسن کون سی ہے؟
جس کے اندر سے صدوق ہو رہا.
صدوق ہو رہا یعنی دوسرے لفظ
تھوڑا سا کم
ہے. ہاں، صحیح اور حسن دونوں ایک جیسے ہیں سوائے ایک شرط کے، ٹھیک ہے نا؟ پانچ میں سے چار شرطیں حسن اور صحیح میں برابر ہیں سوائے ایک شرط کے، کہ صحیح حدیث میں تام الضبط ہوتا ہے راوی، یہ شرط ہے، تام الضبط ہونا چاہیے. اور حسن روایت میں حافظہ جو ہے چوٹی کا اگر نہیں اس سے تھوڑا کم ہے تو اسے کہتے ہیں حسن روایت. اور ضعیف کون سی ہے؟
منقطع اور تام الضبط بالکل نہیں. سنت کے اندر
یعنی جس میں پانچوں میں سے کسی شرط میں خلل پڑ جائے تو ضعیف ہے. ضعیف کے پھر درجات ہیں بہت سارے. چلیں، ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ جیسی بات ہو گئی، کسی نے جواب دے دیا تو باقیوں پر کوئی گناہ نہیں. لیکن نیکسٹ ٹائم نہیں چلے گا، نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا پڑھ کے آنا. آج ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاجماع، اجماع کے باب، اجماع کا باب، اور اس کے بعد میں جو ابواب آ رہے ہیں جیسے ابواب ہیں جو اصول فقہ کی بنیادی ابواب ہیں، اور بعض ابواب میں اختلاف ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جس میں طالب علم کو احتیاط کرنی چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ سلف کے اقوال بیان کروں گا کہ اختلاف ہوا ہے تو حق پر کون ہے دونوں فریقین میں سے، کیونکہ بعض لوگ اجماع کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ ان کی شرطیں بیان کرتے ہیں. بہرحال میں زیادہ تفصیل اگر نہ بھی بیان کروں، لیکن جو طالب علم کے جو اہم باتیں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی شرح ہے اسی میں سے میں چند مسائل بیان کروں جہاں پہ ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. اور یہ شیخ صاحب کی جو اپنی جو شرح ہے اصول کی وہ یہ ہے، اس میں سے جو میں مناسب سمجھوں اس میں سے بعض چیزیں بیان کر دوں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریف الاجماع، اجماع کی تعریف کیا ہے؟ اجماع لغتاً، عربی لغت میں اجماع کا مطلب ہے العزم والاتفاق، عزم اور اتفاق کرنا. کیا مطلب عزم اور اتفاق کا؟ جمع لفظ جیم میم عین کا جو مادہ ہے، عام طور پہ اس کے اندر اتفاق کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور وہ اتفاق جو عزیمت کے ساتھ ہو، مضبوط اتفاق، یعنی کہ وقتی طور پہ اتفاق ہے، بعد میں کوئی اتفاق نہیں. عزیمت کے ساتھ اتفاق کا مطلب ہے مضبوط اتفاق. اور اتفاق کے الٹ ہے، ضد ہے اختلاف. آپ کسی بھی گروہ کو دیکھ لیں، گروہ کیسے بنتا ہے، کوئی جماعت کیسے بنتی ہے، جب ان میں آپس میں کوئی اتفاق ہوتا ہے. آپ دنیا کے کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، کوئی جماعت بھی دیکھ لیں، اگر اختلاف ہے تو جماعت نہیں ہے. جماعت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک اتفاق نہ ہو، کسی نہ کسی پہلو پہ اتفاق ہونا ضروری ہے. تو اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا ہے لغت میں اجماع کا مطلب ہے العزم والاتفاق، عزم اور اتفاق کرنے کو اجماع کہا جاتا ہے. اچھا، جب ہم لغتن کہتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لغت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب عربی زبان میں، کیا عربی زبان جو بولتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں؟ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی عالم و طالب علم کو سنیں کسی کی چیز کی تعریف میں یا بیان کرے کہ لغت میں یہ ہے اور شرع میں یہ ہے یا اصطلاح میں یہ ہے، کیونکہ تین تعریفات ہیں لغت میں، اصطلاح میں اور شرع میں. لغت میں عربی زبان میں اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے، معنی کیا ہے؟ کیونکہ عربی شریعت کے نزول سے پہلے بھی بولی جاتی تھی. عربی زبان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے پہلے بھی موجود تھی کہ نہیں؟ موجود تھی. اس شریعت کی برکت دیکھیں آپ، کیونکہ شریعت کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے جو عربی میں الفاظ پہلے سے بولے جاتے تھے ان کے معنی میں بھی فرق پڑ گیا، اتنی برکت ہے. اس کی مثال دیکھیں، صلات، صلات کا لفظ عربی زبان میں اسلام سے پہلے بھی بولا جاتا تھا. صلات مطلب کیا تھا؟ عربی آپس میں بیٹھے ہوتے یہ کہتے صل علی فلان، فلان پر صلات کرو. تو عربی زبان میں صلات کا معنی ہے کیا؟ دعا. کسی پہ دعا کرنے کی وجہ بجائے وہ کہتے ہیں کسی پہ صلات کریں، یعنی اس کے لیے آپ دعا کریں. لیکن جب وحی نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صلات کا مفہوم وہ رہا ہے جو پہلے تھا، وہ یہ معنی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. صلات کا معنی دعا، اللہم صلی علی محمد، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ وسلم پر درود بھیج. درود کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. تو صلات کا مطلب دعا آج بھی موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور معنی آیا ہے، اور یہ شریعت کی برکت ہے. صلات کا مطلب کیا ہے؟ وہ اقوال اور افعال خاص طریقے سے جو ادا کیے جاتے ہیں، جن کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور انتہا سلام سے ہوتی ہے، تسلیمتین سے ہوتی ہے، یہ صلات ہے. اب پہلے کا معنی دوسرے کا معنی فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کسی لفظ کا معنی کیا ہے. اب اجماع، شیخ صاحب فرماتے ہیں العزم والاتفاق، یعنی عربی زبان میں اجماع کا مفہوم پہلے بھی موجود تھا، شریعت سے پہلے موجود تھا، لیکن کس چیز کو کہتے؟ عرب کس چیز کو اجماع کہتے؟ کس چیز میں اتفاق عظیمت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہو جائے تو اسے اجماع کہتے. لیکن اصطلاح میں اور اصطلاح شرعی معنی کا مطلب جانتے ہیں؟ شرعی معنی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس لفظ کا معنی کیا, جیسے کہ نماز کا میں نے بتایا صلاح. ایک تیسرا معنی ہوتے اسے کہتے اصطلاح الفقہا, علماء کے آپس میں صلح کرنا کسی لفظ کے معنی پر. اب جو فقہ کے علماء ہیں, اصول کے علماء ہیں, انہوں نے بعض الفاظ پر صلح کیے کہ اس کا معنی یہ ہونا چاہیے, عربی زبان میں معنی تھا اور شریعت میں اس کا موجود ہی نہیں ہے. لفظ اجماع جو ہے قرآن موجود میں نہیں ہے اور نہ صحیح حدیث میں یہ لفظ موجود ہے, تو اس لفظ کا معنی اصطلاح میں ہے, شرع میں نہیں ہے. تو اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اصطلاحا اتفاق مجتہدی هذه الامه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حکم شرعی, نمبر لکھیں ان سب کے اوپر. اسی تعریف میں اجماع کا پورا معنی موجود ہے. اتفاق نمبر ایک, مجتہدی نمبر دو, هذه الامه نمبر تین, بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار, على حکم شرعی نمبر پانچ. یہ تعریف ہے اجماع کی. مطلب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے مجتہدین کا کسی شرع حکم پر اتفاق کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے مجتہدین کا کسی شرع حکم پر اتفاق کرنے کا نام ہے اجماع. تو ان پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے اجماع کے لیے. ان پانچ میں سے ایک نہیں تو اجماع نہیں. آئیے دیکھتے ہیں تعریف کا معنی کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. اتفاق کا لفظ استعمال کیا اس لیے, مطلب یہ ہے کہ خلاف خارج ہو چکا ہے. اگر خلاف ہوگا تو اتفاق نہ ہوگا, اگر خلاف ہوگا تو اجماع ہو نہیں سکتا. جب اتفاق میں اجماع ہی نہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فخرج بقول اتفاق وجود خلاف, کوئی بھی خلاف موجود ہے, ولو من واحد, اگرچہ ایک بھی عالم مخالفت کرتا ہے, اجماع نہیں ہو سکتا. فلا ينعقد معه الاجماع, تو اس کے ساتھ اجماع منعقد نہیں ہو سکتا. اچھا یہ پہلی بات ہے. اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک, یاد رکھیں یہاں پر علماء کی بات کر رہے ہیں, کون سے علماء؟ اہل سنت والجماعت کے علماء. یہاں پر اہل بدع کے علماء کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے تو اصول میں مخالفت کی ہے, عقیدہ کے اصول میں مخالفت کی ہے, تو ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں, کوئی وزن نہیں. وخرج بقولنا مجتہدی, مجتہدین کے لفظ سے دو قسم کے لوگ خارج ہو گئے کہ ان کے اختلاف جو ہے اجماع پر کوئی اثر نہیں کر سکتا. کون ہے مجتہدین کے خلاف؟ کون ہو سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. العوام والمقلدین. جیسا فرماتے ہیں وخرج بقولنا مجتہدی العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. عوام اور مقلد جو ہیں, نہ تو ان کا اتفاق کا کوئی وزن ہے اور اثر ہے, اور نہ ہی ان کے اختلاف کا کوئی وزن یا اثر ہے. عوام کا کیوں نہیں؟
عوام جاہل ہے.
کیوں؟ عوام جاہل ہے. وہ کسی چیز پہ اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے تو جہالت کی بنیاد پر ہوگا, اور جہالت کا وجود نہیں شریعت میں. شریعت کا قیام کی چیز پہ ہے؟ علم سے, علم پر ہے. تو جاہلوں کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا علم کے سامنے, علم کے نور کے سامنے. جہالت ویسے اندھیرا ہے, تو اندھیرے والا کیا روشنی دے سکتا ہے؟ اس کو خود روشنی کی ضرورت ہے. اچھا یہ تو عوام تھے. مقلدون, مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا. اور ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے کہ مقلد کبھی عالم ہو نہیں سکتا. تو اتفاق ہونا چاہیے نمبر ایک. کن کا اتفاق ہونا چاہیے؟ صرف علماء کا نہیں, مجتہدین کا. ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اس لیے شیخ صاحب نے علم کا لفظ, علماء کا لفظ استعمال نہیں کیا, مجتہدین کا. اگر عوام کی چیز پہ اتفاق کریں کسی بھی زمانے میں, کسی بھی دور میں, ان کا اجتماع اجماع سمجھا جائے گا ان کا اتفاق اجماع سمجھا جائے گا. اگر مقلدین آپس میں اجماع کر لیں کسی فتوے پر کیا وہ قابل حجت ہوگا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ شرط کیا ہے؟ مجتہدی مجتہد ہونے چاہیے. اچھا وخرج بقول هذه الامه. تیسری قید کیا ہے؟ پانچ قیدیں ہیں اجماع کے تعریف میں. تیسری قید کیا ہے؟ هذه الامه. کون سی هذه الامه؟ هذه کیا ہے؟ اسم اشارہ. کس چیز کے لیے؟ پورا بتائیں نا. اسم اشارہ مؤنث واحد کے لیے، مفرد کے لیے. اچھا هذه الامه، امت کوئی محسوس چیز ہے کیا؟ امت امت کوئی محسوس چیز ہے؟ جمع غفیر ہے. اب انہیں دیکھ سکتے ہیں، انہیں قید کر سکتے ہیں. اچھا هذه الامه جیسا فرماتے ہیں وخرج بقول هذه الامه اجماع غیرها فلا يعتبر. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور امت کا اجماع قابل حجت نہیں، قابل اعتبار نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس امت کے مجتہدین کا اتفاق ضروری ہے. اگر نصارہ کے مجتہدین کسی چیز پہ اتفاق کریں، یہودی کسی چیز پہ اتفاق کر لیں، تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے. اچھا چوتھی قید بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتفاق ہو مجتہدین کا اسی امت میں سے، لیکن یہ اجتہاد کب ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اتفاقهم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا يعتبر اجماعا. اگر کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا وہ اجماع ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی دس موجود ہیں. اللہ اکبر. شیخ صاحب فرماتے ہیں من حیث کونہ دلیلا، ظاہرا تو اجماع ہے، حقیقتا اجماع نہیں ہے. ہم بات کریں اجماع کی حجت کے طور پر، کہ دلیل ہے کہ نہیں. قرآن نمبر ایک، اس کے بعد پھر صحیح حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے. تو اجماع بطور دلیل کیا ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو دلیل کہاں ہے؟ کیونکہ دلیل خود حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود وحی دلیل ہے. آپ وسلم کی موجودگی میں یا تو قرآن ہے یا صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ دو موجود ہیں پھر اجماع کا کوئی وجود نہیں رہتا. لأن الدلیل حصل بسنة نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ دلیل جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہو چکی ہے. من قول او فعل او تقریر، یا تو آپ وسلم کے فرمان سے، یا آپ وسلم کے فعل اور عمل سے، یا آپ وسلم کے اقرار سے. ولذلك اذا قال الصحابي، اس لیے اگر کوئی صحابی یہ کہہ دے كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا لا نقل للاجماع. اس لیے اگر کوئی صحابی یوں کہے كنا نفعل، ہم کیا کرتے تھے، ہم کون؟ صحابہ. یعنی اس میں اجماع ہے کہ نہیں؟ ظاہر تو اجماع کا لفظ ہے، ہمارا اتفاق تھا فلاں عمل پہ، ہم سب مل کے عمل کیا کرتے تھے. او كانوا يفعلون، یا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے، کذا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے زمانے میں. اس کا حکم کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے کان مرفوعا لا اجماعا. تو یہ روایت سمجھی جائے گی اور یہ حدیث مرفوع سمجھی جائے گی، یہ صحابہ کا اجماع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اور آپ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ ہم فلاں عمل کرتے تھے، تو یہ مرفوع روایت ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس چیز کی. پچھلے درس میں گزرا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خبر نہ ہو تب مرفوع ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور باہر صحابہ نے کوئی عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اگر کوئی بھی صحابی کوئی غیر شرعی عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کریں گے؟ وحی کا زمانہ ہے، یاد رکھیں، وحی نازل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جائے گا. اس لیے کسی کو پتا ہے قصہ کیا تھا؟ کوئی دلیل جانتا ہے کوئی؟ العزل نہ عزل عزل بھی ہے, اس سے پہلے ایک آسان میں نے بیان کی تھی. آگا کہہ رہے گھوڑا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ گھوڑا مکروہ ہے. وہ مفتی صاحب ہیں. نہیں نہیں صحیح بات ہے, اب یہاں پہ اصول فقہ کی بات ہو رہی ہے تو حلال ہے. تیسری رائے کوئی ہے؟ بھائی نے کہا مکروہ ہے, دوسرے بھائی نے فرمایا ہے حلال ہے. آپ بھی حلال کہہ رہے ہیں, میں دلیل پوچھوں گا پھر. دلیل کیا ہے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحیح بخاری میں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا اور پکا کر کھا لیا. یہ دلیل بن سکتی ہے؟ کیسے؟
اللہ کے نبی مکی میں.
تو خبر کیسے؟ آپ اپنے گھر میں تھے.
اللہ تعالیٰ کی خبر تھی.
بارک اللہ فی. اگر حرام ہوتا تو وحی نازل ہوتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے کہ حرام گوشت کھائے جائے, ان کو منع کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مکروہ ہے. اگر مکروہ ہوتا خبر آتی یا نہ آتی؟ آتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حلال ہے. اسے کہتے ہیں اب صحابہ کر اپنی مرضی سے ذبح کیا تھا یا وہ جانتے تھے اگر غلط ہوگا تو ہمیں آگاہ کیا جائے گا؟ جانتے تھے, ٹھیک ہے نا. اسے کہتے فی حکم المرفوع, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ نے کھایا ہے, صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا ہے. بارک اللہ فیک. اقرار کیا ہے؟ اقرار کیسے کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے خلاف نکیر نہیں.
اس لیے کہ اللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا. جو اللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار بھی نہیں کیا. وخرج بقولنا پانچویں قید على حکم شرعی, کسی شرعی حکم کے متعلق اتفاق اور اجماع ہو. اتفاق مع حکم غیر شرعی کیا مطلب؟ غیر شرعی مطلب شرع کے علاوہ کوئی حکم ہو. غیر شرعی کا مطلب حرام نہیں, کیونکہ شیخ صاحب غیر شرعی لفظ استعمال نہیں کیا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ الحکم شرعی کا مطلب یہ ہے کہ شرع کے متعلق ان کا اتفاق ہو. اگر شرع کے متعلق اتفاق ہو تو پھر اجماع نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اتفاق مع حکم عقلی او عادی. حکم عقلی یہ عادت کے طور پر کوئی حکم ہو, اگر اس پر اتفاق ہو جائے تو کیا اجماع کہا جائے گا؟ نہیں. اس کی مثال دیکھیں, بڑا چھوٹے سے بڑا ہے. بڑا چھوٹے سے بڑا ہے کہ نہیں؟ تو پریشان کیوں ہو گئے آپ لوگ؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جی عقل. عقل تسلیم کرتی ہے کہ نہیں؟ صحیح عقل کہ بڑا چھوٹے سے بڑا ہے. اچھا اس پر اجماع یعنی اس پر اتفاق ہے کہ نہیں کہ بڑا چھوٹے سے بڑا ہے؟ اتفاق ہے. جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کا علاج کرنا چاہیے, علاج کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ اجماع سمجھا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ہاں شرعی مسئلہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. حکم شرعی نہیں ہے الحمدللہ. جیسا فرماتے ہیں اذ البحث فی الاجماع کدلیل من ادلۃ الشرع, کیونکہ ہم بحث جو کر رہے ہیں اجماع کی کہ اجماع شرع کی دلیل ہے یا نہیں ہے, اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. تعریف میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی سوال ہے یہاں تک تو آپ بتائیں ورنہ آگے چلتے ہیں. اصطلاح, اصطلاح کا لفظ صلح سے لیا گیا ہے کہ کسی زمانے کے علماء کسی لفظ کے معنی پر صلح کر لیں. عربی زبان کے یا اصول کے جو علماء ہیں وہ کسی لفظ کے معنی میں صلح کرنے سے کہتے ہیں اصطلاح, معنی اصطلاحی. شروط آگے آئیں گی, یہ مقیدات ہیں. شرط پر بات کریں تو شرطیں آگے آئیں گی. اگر کسی عالم پہ یہ تہمت لگ جائے کہ اہل سنت میں سے نہیں ہے تو علماء نے کیا خاموشی اختیار کی ہے؟ سلف کے علماء جو معروف ہیں کون ہیں؟ جو متبعین سلف ہیں اور ان کا منہج بھی معروف ہے. اگر مخالف یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ابن تیمیہ جو ہے ہم اسے مجتہد نہیں سمجھتے, تو اب جس نے یہ کہا ہے اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد نہیں ہے, سنت جماعت میں سے نہیں ہے. اگر وہ دلائل پیش کر دیتا ہے, اگرچہ سورج تو ہاتھ پہ اٹھا سکتا ہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سنت جماعت کے عالم نہیں ہے علماء میں سے, تب تو ابن تیمیہ کا اختلاف یا خلاف قابل اعتبار نہ ہوگا. لیکن اگر یہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے کہ مختلف جد و جہد کرنے کے باوجود بھی, محنت کرنے کے باوجود بھی یہ ثابت نہ ہو سکے, تب تو ان کا خلاف قابل اعتبار ہوگا. تو یہ بات کہنے کو تو آسان ہے کہ فلان شخص جو ہے اس پر تہمت لگی ہے, یہ تہمت کی بات نہیں ہے. یاد رکھیں علماء نے, اب یہ دیکھیں محدثین نے زندگی صرف کر دی اپنی اسماء الرجال پہ, نہیں راویوں پہ. اگر کوئی راوی پہ کوئی نکیر کرتا ہے کہ فلاں راوی جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہے, تو ہم کسی ارے غیرے کی بات مان لیں گے؟ ارے بھائی تو اس کی تفصیل ہے, کس نے کہا ہے. اچھا جس نے یہ جرح کی ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں, اس جرح کی کسی نے مخالفت کی ہے نہیں, جرح و تعدیل کا اگر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر لمبی بحث پہلے بیان ہو چکی ہے. اور اجماع منضبط کیا ہے؟ کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر دور کا اجماع قابل حجت ہے کہ نہیں, اور اجماع منضبط کیا ہے آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور بڑے مسئلے کو حل کر دیا ہے, کیونکہ اختلاف بھی ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ کسی کا اجماع تو ناممکن ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے کے سب علماء کو جمع کریں, کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شام میں ہے کوئی مصر میں ہے کوئی یمن میں ہے کوئی عراق میں ہے, کیسے آپ جمع کر دیں جہاں پہ ٹیلی فون بھی نہیں ہے میڈیا بھی نہیں ہے جہاں پر آپ کے پاس نیٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے, تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب کے اتفاق رائے ہوں؟ اور آہستہ آہستہ جیسے اسلام پھیلا ہے تو چین میں جو مسلمان ہیں, جو جاپان میں مسلمان ہیں, جو یورپ میں ہیں, جو افریقہ کے جنگلوں میں ہیں, کیسے اتفاق رائے ہو سکتی ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائے, انہوں نے فرمایا کہ اجماع منضبط وہ ہے جو پہلے تین قرون میں ہے, بس بہترین قرون جو ہیں ان کے بعد انضباط نہیں ہو سکتا, ان کے بعد کا اجماع حجت قابل قبول نہیں ہے. بات آسان ہوئی کہ نہیں؟ الحمدللہ. آگے چلتے ہیں, تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاجماع حجت لأدلة منها, اجماع حجت ہے یا اجماع شریعت کی دلیل بن سکتا ہے یا شریعت کا ماخذ بن سکتا ہے قرآن اور سنت کے بعد, اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلی دلیل قوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. وسط کا مطلب عربی زبان میں عدل, انصاف کرنے والا, سب سے اچھی سوچ رکھنے والا اور انصاف کرنے والا. تو یہاں پر اجماع کا لفظ کہاں ہے؟ کوئی اجماع کا لفظ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بات اجماع کی ہو رہی ہے اور میں بات وسط کی کر رہا ہوں اور آیت وہ بیان کر رہا ہوں جس میں وسط کا ذکر اجماع کا ذکر نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقولوا شهداء على الناس, تو اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان کہ لوگوں پر گواہ رہیں گے, یشمل الشهادة على اعمالهم وعلى احکام اعمالهم والشهید قوله مقبول, تو یہ شامل ہے قیامت کے دن. گواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے کہ ہمیں کسی نبی نے کوئی دعوت نہیں دی, یا جو ہمارا یہ عمل ہے یہی حق ہے, اب یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ اب مدعی ادعا کر رہا ہے کہ یہی حق ہے اور جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ہمیں اس نے خبر یہی دی ہے اور کوئی خبر دی نہیں ہمیں, اسی کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قائم کے دن انصاف کا دن ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا. گواہ کون ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں
جو عدل؟
نہیں, گواہ گواہی کون دے سکتے ہیں, میں آسان کر دوں بات.
جو
شاہد ہو, شاہد کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے اور یقین سے جاننے والے کو, یقین سے جاننے والے. تو کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوط علیہ السلام قوم کو دیکھا تھا, پھر گواہی کیسے دیں گے؟
قرآن میں
بارک اللہ فیک, قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کھول کھول کر پچھلی امتوں کا حال بیان کیا ہے, کیا حال تھے ان کے, اپنے نبی کے ساتھ ان کا کیا حال تھا. ہم نے اس قرآن کو پڑھا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حق ہے. مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے جو اب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید میں جتنے بھی اخبار ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے, اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے مومن کا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے شک اگر پڑ جائے تو کفر و شک کفر کے قسم ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اگر کسی کے دل میں یہ خدشہ آ جائے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا وجود ہی نہ تھا, یا لوط نبی ہی تھے یا نہ تھے مجھے پتہ نہیں ہے, کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, تو گواہی کیسے دیں گے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ان کو. مومن گواہی دیں گے قرآن مجید کی خبر کے مطابق, اور قرآن مجید جتنے بھی اخبار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. تو اب خبر یقینی ہے کہ نہیں, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, گواہی دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. جب ہم گواہی دے سکتے ہیں تو کیا امت کا اجماع جھوٹی گواہی پہ ہو سکتا ہے؟ یہ شاہد ہے. دلیل کہاں سے نکلی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے امت کو گواہ بنایا ہے, امت وسط بنایا ہے, عدل امت بنایا ہے, اور گواہی دیں گے. اگر گواہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیس خاتمہ ہوا کہ نہ ہوا؟ دو گواہ ہیں کسی مسئلے پر اور دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا, دونوں کی گواہی جج مانے گا, ایک کی مانے گا کسی کی نہیں مانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے کسی امت کو گواہ بنا رہا ہے, انہیں کیسے ممکن کہ ان کا اتفاق نہ ہو؟ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر امت کے کسی مسئلے میں اتفاق ہو جائے تو وہ قابل حجت ہے, اور اس اتفاق کو کہا جاتا ہے اجماع. دوسری دلیل قوله تعالى, ارشاد باری تعالی ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, سورة النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو. یہاں پر اجماع کا لفظ ہے, ہاں کہاں پہ
اجماع کا لفظ نہیں,
کہاں ہے
کہ اپنے مسئلے کو جو ہے قرآن و حدیث سے سلجھا تاکہ اتفاق ہو جائے؟
نہیں, اب قریب ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کوئی تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تب تو قرآن سنت کی طرف جانا, اگر اتفاق ہو جانے کی ضرورت ہے؟ یہ اجماع ہے. اللہ اکبر. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, دل على ان ما اتفقوا عليه حق, تو جس پر ان کا اتفاق ہے وہ حق ہے کہ نہیں؟ جس پر اتفاق ہے قرآن سنت کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کیا کسی بری چیز پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بارک اللہ فیک. اس کی دلیل اگلی دلیل جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تجتمع امتی علی ضلالہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترمذی, ابو داود, ابن ماجہ میں صدر انس سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس میں کیا دلیل ہے؟
جس چیز پر جمع ہوگی وہ حق ہوگی.
بارک اللہ فیک. جب امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی مطلب جس چیز پر ان کا اتفاق ہوگا اور جمع ہوں گی وہ ہدایت ہے. گمراہی کی ضد کیا ہے؟ ہدایت ہے. گمراہی باطل ہے اور ہدایت حق ہے. تو امت کا اتفاق جس چیز پر ہوگا تو وہ حق ہوگا. اچھا, اس روایت کے متعلق میں ایک اہم بات بیان کر دوں. بعض کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے, اور امام نووی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے. امام نووی کے ساتھ ساتھ اور کس نے کہا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اور حافظ ابن حجر نے بھی ضعیف کہا ہے. امام نووی حافظ ابن حجر نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راوی سلیمان بن شعبان المدنی وہ ضعیف, اور یہ ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں, صحیح فرماتے ہیں. لیکن صحیح سنن ترمذی میں جائیں تو علامہ البانی نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے. تصحیح یوں نہیں کہا کہ صحیح ہے. اور ابن ماجہ میں جائیں وہاں پر بھی ہے. دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. پوری روایت, کیونکہ یہ روایت کا حصہ ہے, پوری روایت کیا ہے اور اس پوری روایت میں اختلاف ہے تصحیح و تضعیف کا. امام نووی کا اور حافظ ابن حجر کا جو تضعیف ہے وہ پوری روایت کے متعلق ہے, ان لفظوں پہ نہیں ہے. یاد رکھیں, اب ذرا تفصیل دیکھیں. پوری روایت کیا ہے؟ ابن ماجہ حدیث نمبر 3950 میں, عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی لا تجتمع على ضلالہ فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اگر تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کی طرف رجوع کرو, سواد اعظم کا ساتھ دو, جو بہت زیادہ ہے ان کا ساتھ دو. اختلاف ہوا ہے, جس ٹولے میں بہت زیادہ لوگ ہیں تعداد میں تو ان کا ساتھ دو, جو کم ہے ان کو چھوڑ دو. یہ حق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف جدا, لیکن صرف اتنا نہیں, آگے دیکھیں. ضعیف جدا دون الجملة الاولى فصحیح. علامہ البانی فرماتے ہیں یہ روایت پوری جو ہے بہت ہی زیادہ ضعیف ہے, سوائے پہلے جملے کے وہ صحیح ہے. ارے ایک روایت صحیح ضعیف ہو سکتی ہے؟ دیکھو علماء نے حدیث کا کتنا اہتمام کیا ہے, اور یہ علم کا نور ہے. دو عالم برابر نہیں ہو سکتے. کس نے پوری روایت کو کہا؟ اگر میں پوری روایت کی بات کروں تو ضعیف ہے مکمل روایت. کیوں؟ کیونکہ حق اور باطل شامل ہو جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ باطل ہی ہے. امام نووی نے جو فرمایا ہے اسی کے متعلق فرمایا ہے, پوری روایت کے متعلق. ابن حجر نے پوری روایت کے متعلق فرمایا. امام البانی نے کیا فرمایا ہے؟ تفصیل بیان کی ہے کہ ضعیف جدا ہے سوائے پہلے جملے. پہلا جملہ کیا ہے؟ ان امت لا تجتمع على ضلالہ. یہ صحیح ہے. ترمذی میں دیکھیں حدیث نمبر 2167 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم على ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ فی النار. قال الالبانی, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح دون من شذ, روایت صحیح ہے سوائے آخری جملے کے. جو آخری جملہ کیا ہے؟ وہ من شذ شذ فی النار, جس نے اختلاف کیا اس نے جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لی, جہنم میں اختلاف کیا. اس کا مطلب جو پہلا جملہ ہے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو صحیح ہے. الغرض اس لمبی بحث کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ یہ روایت کا یہ حصہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ صحیح ہے. اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, وہ ضعیف ہیں. یہ کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آدھی روایت ضعیف ہے آدھی صحیح ہے؟ نمبر ایک, تعدد الطرق, مختلف طریقے جو ہیں, مختلف سندیں جو ہیں, سب کو اکٹھا کر کے جن میں یہ ذکر آیا ہے, ان الفاظ کا ذکر ہوا ہے, ان کو اکٹھا کیا اور پھر دیکھا کس سند میں کون سا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے اور کون سی سند صحیح ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ جس میں لایا تھا میں امت علی ضلالہ جس سند میں موجود ہے اکثر سندیں وہ صحیح ہیں, جن میں باقی الفاظ موجود ہیں وہ ضعیف ہیں تقریباً ساری, اور اتنی ضعیف ہے کہ ایک دوسرے کو تقویت بھی نہیں دے سکتی. ایک نمبر دو, اگر سارے کے سارے بھی ضعیف ہوں, ٹائم بھی ختم ہو, سارے کے سارے ضعیف ہوں, مثال کے طور پہ شریعت کی بنیاد جو ہے جو آیات میں نے بیان کی ہیں اس کے مطابق اس روایت کے اس حصے کی شاہد بن سکتی ہیں کہ نہیں؟ بن سکتی. امت وسطا فإن تنازعتم فی شیء, جب قرآن نے ثابت کر دیا کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے ان دو طریقوں سے علماء جو ہیں تحقیق کرتے ہیں, پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے صحیح روایت ہے. نمبر چار, چوتھی وجہ یا چوتھی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں ان نقول, ایک تعلیل ہے یا ایک عقلی دلیل بھی ہے. اب شریعت کی دلائل کے بعد ہمیشہ سلف کے علماء کے ایک طریقہ رہا ہے کہ پہلے نقلی دلائل, نقلی کا مطلب نقلی نہیں, نقلی کا مطلب جو قرآن اور سنت سے نقل کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو نقلی دلائل کے بعد اب عقلی دلائل ہیں. جیسا فرماتے ہیں ان نقول, ہم یہ کہتے ہیں اجماع الامہ علی شیء اما یکون حقا و اما یکون باطلا, امت کا اجماع کسی چیز پر یا تو حق پہ ہوگا یا باطل پہ ہوگا, دو پاسبلٹیز ہیں یا تیسری بھی ہے, دو ہیں. فان کان حقا فهو حجہ, اگر حق پر اتفاق اور اجماع ہو تو حجت ہے کہ نہیں؟ حجت ہے. وان کان باطلا, اور اگر باطل ہو فکیف یجوز ان تجتمع هذه الامه التي اکرم الامم عند على الله سبحانه وتعالى منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه على امر باطل لا يرضى به الله, هذا من اكبر المحال. جیسا فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی چیز پر امت کا اجماع یا تو حق ہوگا یا باطل ہوگا, اگر وہ حق ہے تو حجت ہے اور اگر وہ باطل ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ امت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر روز قیامت تک سب کے لیے سب سے زیادہ عزت والی امت ہے, آپ وسلم کے زمانے سے لے کے تا قیامت, اس امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ اس امت سے افضل اور عزت والی کوئی امت ہے؟ نہیں ہے. جس تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عقل کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ ان بہترین لوگوں کا اتفاق اجماع ہے کسی باطل پہ ہو, محال ہے کہ نہیں؟ محال ہے. کسی ایسے باطل امر پر جمع ہو جائے جس سے اللہ تعالی راضی نہ ہوتے ہوں, یہ سب سے بڑی محال سی بات ہے. اجماع کی اقسام اور شروط الاجماع انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب کو روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.